السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتلک الایام نداولها بین الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وقال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. سامع محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں یقیناً یہ ہوگا کہ تنظیم اسلامی کے تحت 3 ہفتوں پر مشتمل یعنی 31 جولائی جمعۃ المبارک سے اور 21 اگست تک ایک ملک گیر آگاہی مہم کا آغاز ہے کہ جو کہ ہوا ہے، اور 31 جولائی جمعۃ المبارک کے دن پریس کانفرنس سے امیر تنظیم اسلامی محترم شجاع الدین شیخ صاحب نے اس مہم کا آغاز کیا ہے، اور مہم کا جو عنوان ہے وہ ہے امت مسلمہ کی حالت زار اور راہ نجات. اس مہم کے دوران انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم مقتدر طبقات، علماء کرام اور عوام الناس تک اپنا ایک درد دل ہے کہ جو کہ وہ رکھیں، اور وہ درد دل کوئی نیا نہیں ہے، پرانا ہی ہے. وہ یہ کہ وہ امت کے جو ایک وقت ایسا تھا کہ جب یہ دنیا کی قائد اور معلم تھی، یہ امت مسلمہ جس کا میں اور آپ حصہ ہیں، علم اور عدل، اسی طرح اخلاق اور فتوحات میں اس امت مسلمہ کا کوئی ثانی نہیں تھا. لیکن آج کی جو کیفیت ہے وہ یہ کہ یہ وہی امت ہے کہ جو مظلوم بھی ہے، مقروض بھی ہے اور منتشر بھی ہے. کبھی وہ عالم تھا کہ یہ امت علم، حکمت، عدل اور قیادت کے اعلی ترین منصب پر اور مقام پر فائز کی گئی، اور آج ہم عالمگیر سطح پر یہ دیکھتے ہیں کہ یہی امت زوال، انتشار، معاشی اور سیاسی بے کسی کا شکار ہے کہ جو کہ نظر آتی ہے. اور باوجود اس کے کہ 2 ارب مسلمان ہیں پوری دنیا میں، 57-58 اسلامی ممالک ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ تعالی نے اس امت مسلمہ کو ایٹامک پار بھی ہے کہ جو کہ بنایا ہے، ایٹامک قوت بھی اس کے پاس موجود ہے، زراعت ہے، معدنیات، ہر طرح کے وسائل اللہ تعالی نے اس سے چھپڑ پھاڑ کر مالا مال کیے اس امت مسلمہ کو. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جو عالمی منظر نامہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل، ان کا جو گٹھ جوڑ ہے، یہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو مسلسل جو وہ آگے بڑھا رہے ہیں. افغانستان پر جنگ ہے کہ جو کہ مسلط کی گئی، ایران پر جنگ مسلط کی گئی، غزہ کے مسلمانوں پر کئی سالوں سے ظلم کی داستان ہے کہ جو کہ رقم کی جا رہی، کشمیر کی صورتحال ہم سب کے علم میں ہیں. ابھی 5 اگست کو استحصال کشمیر کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی ہیں، سیمینارز ہوئے ہیں. یعنی مقبوضہ کشمیر کی بات کریں تو 5 اگست کو کس طرح سے ہندوستان نے سلامتی کونسل کی تمام قراردادوں کو اپنے پاؤں تلے روندا، اور یہ ہے کہ کس طرح سے اپنے مقبوضہ کشمیر کو اپنے ہندوستان کا حصہ بنایا، اور یہ ہے کہ اس خوف سے کہ وہاں کے مسلمان کوئی احتجاج کریں گے، صدا احتجاج بلند کریں گے تو پوری مقبوضہ کشمیر کو جو ہے وہ جیل کا درجہ دے دیا, جیل بنا دے. ہم مقبوضہ کشمیر کو ابھی رو رہے تھے تو لہٰذا آزاد کشمیر میں بھی ابھی الیکشن کے نام پر جو دھونس اور دھاندلی ہے اور جو ظلم و ستم کا بازار وہاں گرم ہوا, تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اپنے پاؤں پر ہی ہم کلاڑی ہے کہ جو کہ مسلسل مان رہا ہے. اور صورتحال یعنی کسی بھی خطے پر آپ دیکھیں گلوبل, تو مسلمانوں اور امت مسلمہ کی حالت ہے کہ جو کہ ابتر ہے. اور یہ زوال جو ہے وہ اچانک نہیں آیا, یہ زوال ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اٹل قانون کا وہ نتیجہ. اور اللہ تعالیٰ کا جو اٹل قانون ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے. ابتدا میں نے سورہ رات کی آیت نمبر 11 آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتوں اور قوموں کے لیے یہ اپنا قانون بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدل لے. یہی شاعر نے بات کہی تھی کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل لے گا. تو لہذا یہ ہے کہ یہ امت کا جو بھی عروج ہے یہ بھی اللہ کے قانون ہی سے ہے, اور امتوں میں جب زوال آتا ہے تو یہ بھی اللہ ہی کے قانون سے ہے. یہ دن ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے پھیرے جاتے ہیں. اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, بے شک یہ دن ہیں کہ جو ہم لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ان لوگوں کو کہ جو تم میں سے ایمان لانے والے ہیں, اور تم میں سے بعض کو شہداء کا درجہ ہے کہ جو کہ عطا فرما دے. اور واللہ لا یحب الظالمین, اور اللہ ظالموں کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا, دوست نہیں رکھتا. تو لہذا یہ ہے کہ یہ دن پھیرے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ تاکہ کھرا اور کھوٹا ہے کہ جو کہ الگ ہو جائے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون ہے کہ جو قومیں اپنی حالت کو بدلنا نہیں چاہتی ہیں تو پھر اللہ بھی جو ہے وہ صرف نظر کرتا, نظر کرم ہٹا دیتا. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اس وقت جو سینیریو ہے, اور تنظیم اسلامی کے تحت الحمدللہ یہ 3 ہفتوں پر مبنی جو یہ مہم کا آغاز ہوا ہے اس عنوان کے تحت جو ابتدا میں نے آپ کے سامنے رکھا, تو لہٰذا اس مہم کے ذریعے سے عوام الناس تک, علماء کرام تک, مقتدر حلقوں تک, گلی کوچوں تک, ڈور ٹو ڈور مہمات کے ذریعے سے, سیمینارز کے ذریعے سے, الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے استعمال کے ذریعے سے, یہ اس وقت پہلو اجاگر کرنا مقصود ہے کہ اس امت کا عروج اگر تھا تو وہ کس سبب سے تھا. اس امت کا زوال اب ہو رہا ہے, اس کا گراف جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے, تو وہ کس سبب سے ہے. لہذا اس مہم کے ذریعے سے یہ ہر سطح پر آگئی مہم ہے کہ جو کہ اس کا آغاز ہے وہ کیا ہے. اور آج کا جو بھی عنوان ہے انشاءاللہ کچھ نشستیں ہماری اسی مہم کے تحت ہی جو ہے وہ رہیں گی, مختلف موضوعات کو ہم سمجھیں گے. آج کا جو موضوع ہے اس جمعے کا وہ ہے امت مسلمہ عروج سے زوال تک. اس موضوع کو انشاءاللہ بہت اختصار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ امت مسلمہ عروج سے زوال تک, لہذا امت مسلمہ کا سب سے پہلے عروج, اس کے ذیل میں چند باتیں ذہن میں تازہ کریں. یہ امت کہتے ہیں ہم مقصد گروہ کو, یعنی ایسے افراد کا مجموعہ کہ جن میں کوئی ایک اصل جو ہے وہ مشترک ہو. اور وہ اصل کیا تھی اس امت کی, کہ یہ ہم مقصد تھے, ان کا مقصد ایک تھا. اور وہ مقصد انشاءاللہ ابھی آگے آ جائے گا. یہ وہ مقصد تھا کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ہمیں امت بنایا, وہ مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہیں دو نہیں 3 مقامات پر ایز اٹ از الفاظ میں اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں. کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، وہی اللہ کے جس نے بھیجا اپنے رسول کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دی گائیڈنس قرآن مجید دے کر، اور دین حق دے کر، حق پر مبنی عادلانہ نظام دے کر. اور یہ دونوں چیزیں کیوں دی گئی تھیں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، تاکہ آپ اس عادلانہ نظام کو کل نظام ہائے زندگی پر، باطل نظام پر جو ہے وہ غالب کر دیں، ڈومیننٹ کر دیں. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہیے مشرکوں کو اس باطل نظام کو کتنا ہی ناگوار گزرے. تو بہرحال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، اللہ تعالیٰ نے جو مشن دیا تھا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہٰذا آپ نے اس امت کو یہ مشن ہے کہ جو کہ سوپا. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے مثالی نمونہ ہے کہ جو کہ اپنی زندگیوں سے، اپنے سیرت و کردار سے اس کا جو ہے وہ ان کی زندگیوں میں نظر آتا ہے. انہوں نے قرآن کو اپنا دستور حیات بنایا اور شریعت اسلامی کو بالفعل جو ہے وہ نافذ کر کے دکھایا. پوری دنیا میں صحابہ کرام ہیں کہ جو کہ پھیلے ہیں. دنیا کی وادیوں میں گونجی صدا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. پوری دنیا میں صحابہ کرام دین اسلام کے غلبے کا وہ مشن لے کے جو ہے وہ پھیلے ہیں، اور نتیجتاً اللہ تعالی نے چند ہی دہائیوں میں عالم انسانیت کی قیادت جو ہے وہ امت مسلمہ کے سپرد فرما دی. اور یہی وہ برکات تھیں کہ ایران اور روم، فارس اور روم اپنی وقت کی بڑی سلطنتیں، وہ بھی اسلام کے عادلانہ نظام کے سامنے جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکیں، سرنگوں ہو گئیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو وہ رفعت ہے، وہ عزت ہے، وہ غلبہ ہے، وہ عطا فرمایا، اور تقریباً 1000 سال تک اس دنیا کی رہنمائی، انسانیت کی رہنمائی اس امت مسلمہ ہے نے کی ہے کہ جو کہ کی. اللہ تعالیٰ وہ ستوت اور رفعت ہمیں دوبارہ جو ہے وہ نصیب فرمائے. دیکھیں یہ جو امت مسلمہ کا عروج ہے، موضوع ہمارا عروج سے زوال تک آج کا اس نشست کا ہے، تو ہم سب سے پہلے عروج کو سمجھ رہے ہیں. عروج کا آغاز ہوا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ ہے کہ عروج کے 4 ستون ہیں کہ جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں امت مسلمہ کے. اس امت کو جو عروج حاصل ہوا اس کے 4 ستون ہیں کہ جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں. پہلا ستون ہے عقیدہ اور توکل. یہ عقیدہ اور توکل، یہ پہلا ستون امت مسلمہ کے عروج کا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور قول ہے نا کہ جو ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ تازہ رہتا اور رہنا بھی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، یعنی ہم وہ امت ہیں، وہ قوم ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بدولت عزت ہے کہ جو کہ دیئے. یعنی ایک موقع پر حضرت عمر نے فرمایا تھا نا کہ عمر کو عزت لباس سے نہیں ملی، کپڑوں سے نہیں ملی، عمر کو عزت اسلام سے ملی. تو لہذا نحن قوم، ہم ایسی قوم ہیں، ایسی امت ہیں، اعزنا اللہ بالاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت جو ہے وہ اسلام کی بدولت فرمائی. تو لہذا اس امت کا جب تک اللہ پر بھروسہ تھا تو کسی دنیا کے لشکروں سے جو ہے وہ یہ نہیں ڈرے، اور سر پر کفن باندھ کر میدان عمل میں جو ہے وہ آئے ہیں. اور اسی کی مثال ہے غزوہ بدر، یعنی حق و باطل کے درمیان جب وہ سلسلہ غزوہ شروع ہوا، پہلے غزوہ ہے سن 2 ہجری میں، اور غزوہ بدر میں 313 مٹھی بھر مسلمانوں نے 1000 کے لشکر کو جو ہے وہ شکست دی. لہذا یہ وہ قوم تھی کہ جس کا عقیدہ وہ توحید پر گامزن تھا، یہ وہ عقیدہ رکھنے والی امت تھی کہ جس کے حوالے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پوری انسانیت مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، پوری انسانیت جمع ہو کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. یہ وہ عقیدہ رکھنے والی امت ہے. اور دنیا کی سب سے بڑی جو بھی طاقتور قوتیں ہیں، روم ہے، فارس ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ان سے یہ ٹکرائے ہیں، اور اللہ کی ذات پر کیونکہ اس امت کا یقین تھا، وہ یقین کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارا جو اصل کارساز ہے اور ہمارا جو پشت پناہ ہے، مددگار ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے۔ تو لہذا یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ کے عروج کا جو پہلا ستون ہے وہ کیا تھا؟ وہ عقیدہ اور توکل۔ پھر دوسرا ستون اس امت کے عروج کا وہ تھا علم اور تحقیق کا میدان، کہ جس میں مسلمان جو ہے وہ آگے تھے۔ میں یہ عرض کروں کہ یہ علم کی جو پروموشن ہے، علم کے حصول کی پروموشن سب سے زیادہ کس مذہب نے کی؟ وہ دین اسلام نے کی۔ یعنی یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ علم کا آغاز ہی جو ہے وہ دین اسلام نے کیا ہے، علم کی پروموشن دین اسلام نے کی ہے۔ یعنی اقرا سے بیت الحکمہ تک مسلمان ہیں کہ جو کہ یہ علم کا سفر طے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اقرا سے مراد کیا ہے؟ وہ پہلی وحی کہ جس کا نزول غار حرا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے، سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات، اور اس میں دو مرتبہ اقرا اقرا کے الفاظ ہیں کہ جو کہ آتے ہیں، علم کی پروموشن ہے، پڑھو پڑھو۔ اور بیت الحکمہ، یہ بیت الحکمہ، یہ عباسی خلیفہ ہارون رشید، اس نے اپنے عہد میں یہ ایک ایسے مرکز کا اہتمام اور قیام کیا تھا کہ جس میں سائنسی علوم اس پر تحقیقات ہیں کہ جو کہ کی جاتی تھی، علمی تحقیقات کے ذریعے سے عوام کو جدید نظریات سے جو ہے وہ آگاہی وہ فراہم کی جاتی تھی۔ یہ علم و حکمہ کے نام سے یہ ہارون رشید نے، عباسی جو خلیفہ تھا، انہوں نے جو ہے یہ قائم فرمایا تھا شہر بغداد میں۔ یہ علم الحکمہ کے نام سے، بیت الحکمہ کے نام سے یہ مرکز ہے کہ جو کہ قائم کیا گیا، جہاں پر فلسفی، سائنسدان اور علماء دین جو ہے وہ تحقیق فرمایا کرتے تھے۔ اور یہی وہ بیت الحکمہ تھا کہ جس میں ابن سینا، ابن الخارزمی، ابن الحیثم اور اس طرح کے جو بھی جابر بن حیان جیسی شخصیات ہیں کہ جو کہ پیدا ہوئی۔ اور بہرحال یہ ہے کہ یورپ نے 500 سال تک ہماری کتابوں کے ترجمے پڑھ کر جو ہے وہ ترقی کی ہے، اور یہ اپنی ہم تاریخ ہے کہ جو کہ آج بھلائے بیٹھے ہیں۔ آج کا نوجوان، اس کے ذہن میں یہ بسا دیا گیا کہ بھئی اعلیٰ تعلیم تو کہاں ملے گی؟ وہ یورپ اور مغرب میں ملے گی۔ اور کیفیت یہی ہے، ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ آج ویسٹرن سوسائٹیز میں جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، برطانیہ جا رہے ہیں۔ لیکن انسانی، مسلمانوں کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ آج مسلمانوں کو، خاص طور پہ نوجوانوں کو، یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک امت مسلمہ کی عظمت اور سطوت کا وہ دور تھا کہ ہسپانیہ کی یونیورسٹیز میں، اسپین کی یونیورسٹیز میں یہ مغرب کے لوگ آ کر اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی نشت ثانیہ ہے کہ جو کہ ہماری مسلمان یونیورسٹیز میں جو ہے وہ جا کے وہ کی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہماری تاریخ ہے۔ تو یہ امت مسلمہ کے عروج کا دوسرا ستون یہ تھا کہ ہم علم اور تحقیق میں بہت آگے تھے، جس کو آج ہم نے بھلائے بیٹھے ہیں، دوسروں کے مرہون منت ہو گئے۔ پھر تیسرا ستون اس امت کے عروج کا وہ ہے عدل اور اخوت۔ عدل، ابھی بات آگے آ جائے گی کہ عدل کا علم بردار بننے کا تقاضا ہے کہ جو اس امت مسلمہ سے کیا گیا۔ یہ عدل اور اخوت کی مثال ہے کہ جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے قائم فرمائی۔ حضرت عمر کا دور یاد کیجئے رضی اللہ تعالی، ایک یہودی ایک مسلمان کا مقدمہ ہے کہ جو قاضی شریح کی عدالت میں پیش کیا جاتا، اور قاضی جو ہے خلیفہ کے خلاف فیصلہ دیا، اور خلیفہ نے گردن جھکا کر قاضی کا فیصلہ ہے کہ جو کہ تسلیم کیا۔ آج کیا ایسی کوئی مثالیں ہم قائم کر سکتے ہیں یا دکھا سکتے ہیں؟ یہ وہ گراوٹ ہے کہ جو کہ مسلسل ہوئی، اور جب امت کی عظمت تھی، سطوت تھی، تو یہ پھر مثالیں ہیں کہ جو کہ قائم ہوئی۔ سید القوم خادمہم کا نقشہ ہے کہ جو کہ خلفائے راشدین وہ پیش کر فرماتے تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوکا مرتا ہے تو اس کا جواب بھی کون ہوگا؟ وہ حضرت عمر ہوں گے رضی اللہ تعالی۔ اور آج گراوٹ کی انتہا دیکھیں وہ کیا ہے۔ یہی وہ کردار تھے نا امت کے ان جانصار ساتھیوں کے کہ غیر مسلم بھی کہتے تھے کہ اسلامی حکومت میں امن ہے، اسلامی حکومت میں امن ہے، یہ قبول کرنے کے لیے جو ہے وہ مجبور ہو جایا کرتے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ عدل اور اخوت کا معاملہ ہے، اور یہی وہ اخوت کے رشتے سے پوری برادر اسلامی کو جو ہے وہ اللہ تعالی نے یعنی مجتمع کر دیا. انما المؤمنون اخوة، بے شک تمام اہل ایمان کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی. اللہ تعالی اس یعنی پورے عالم میں جو ہماری حیثیت ہے اس امت کی، اور اس کے عروج کے جو یہ ستون ہیں، ان میں تیسرا ستون میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ عدل اور اخوت کا معاملہ، اللہ تعالیٰ اسی کی طرف ہمیں رجوع کی توفیق نصیب فرمائے. پھر جو چوتھا ستون ہے اس امت کے عروج کا، وہ بھی بڑا اہم ہے، بہت کی وہ ستون ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ امت جو ہے وہ ہم مقصد تھی، ایک مقصد میں یہ امت پروئے ہوئے تھے. اور جیسے کہ بات شروع میں آئی کہ امت کے معنی ہم مقصد گروہ کے ہیں، اور وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد تھا کہ نخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. اس امت کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ یہ امت نکالے لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے، بندوں کی غلامی سے رب کی غلامی تک، یہ اس کا اصل مقصد تھا. اور یہی وہ مقصد تھا کہ جس کے حصول کے لیے ایک دینی فریضہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس کی آگاہی فرمائی قرآن مجید میں، اور وہ بڑا اہم دینی فریضہ ہے کہ جو اصطلاح آتی ہے وہ اقامت دین کی آتی ہے، فریضہ اقامت دین. یہ اس امت کا ایک منصب تھا، ایک ذمہ داری تھی، ایک فریضہ تھا، ایک مقصد تھا. اس مقصد کے تحت پوری امت ہے کہ جو کہ ایک پلیٹ فارم پر جو وہ جمع ہو گئی. اور اسی کی وضاحت ہے کہ جو سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں آتی ہے. سورہ شورا آیت نمبر 13، یہ پانچ اولو العزم رسولوں کا اس میں بیان ہے، اولو العزم من الرسل. اور جا بجا ان پانچ اولو العزم رسولوں کا تذکرہ آتا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں ان پانچ اولو العزم رسولوں کو اللہ تعالی نے ایک نصیحت فرمائی، ایک بات ہے کہ جو کہ اس کی وحی ان کی طرف فرمائی، اس کا تذکرہ ہے. فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اور تمہارے لیے دین میں اللہ تعالی نے ایک شے ہے کہ جو کہ مقرر کر دی، کہ جس کی وصیت نوح علیہ السلام کو بھی کی گئی. اب وہ کیا شے ہے؟ اس کا تذکرہ بھی بعد میں آ رہا ہے، بالکل آخر میں آ رہا ہے. ایک شے مقرر کر دی اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے لیے کہ جس کی وصیت نوح علیہ السلام کو بھی کی گئی، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی ہم نے اے نبی آپ کی طرف بھی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کی اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کی. اب وہ کیا شے ہے؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تم دین کو قائم کرو گے اور اس بارے میں کوئی تفرقہ تمہارے درمیان نہیں ہوگا، کوئی دو رائے نہیں ہوں گے. پوری امت کا یونینیمس گول جو ہے وہ یہ ہوگا کہ دین کا قیام، اس کی کوشش جس کے میں اور آپ مکلف ہیں. دیکھیں، میں سوال اگر دو کروں گا تو میں پہلے ہی یہ گارنٹی دے دوں کہ ان دو سوالوں کا جواب وہ آپ کی طرف سے ایک ہی ہوگا، اور انشاءاللہ ہم سب ان دو سوالوں کے جواب میں ایک پیج پر ہوں گے. پہلا سوال اگر میں آپ سے یہ کروں کہ یہ زمین کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے، تو یونینیمسلی ہم اس بات کا اقرار کریں گے کہ بھئی زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اگلا سوال کہ جب یہ زمین کا مالک اللہ ہے تو اس زمین پر کس کے احکامات چلنے چاہیے؟ جی بتائیے، اللہ کے چلنے چاہیے، لوجیکل سی بات ہے، منطقی بات ہے. بھئی میں ایک فرم کا اونر ہوں، کس کے احکامات چلیں گے اس فرم میں؟ جو اونر ہے، جو جس نے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے چارٹ لگائے ہیں لیبر کے لیے، تو اب لیبر کو اس چارٹ کو فالو کرنا ہے نا، اونر میں ہوں. تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین کا خالق اور مالک ہے، اونر ہے، تو منطقی بات ہے کہ اس کے احکامات اس زمین پر امپلیمنٹ ہوں گے، اور اسی کے لیے یہ اصطلاح ہے کہ جس کی وصیت اور نصیحت اور وحی ان پانچ اولو العزم رسولوں کو کی گئی. اور یہ صرف پانچ رسولوں کا مقصد نہیں تھا، بلکہ سورہ حدید کے آیت نمبر 25 میں تو یہ تمام رسولوں کا مقصد وہ بیان ہوا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی ہیں اور معجزات عطا کیے، میزان عدل و قسط پر مبنی نظام عطا کیا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. اور عدل پر قائم ہونے کی واحد صورت یہی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا عدل نظام بالفعل قائم ہو جائے، جس کے لیے عربی اصطلاح قرآنی اصطلاح یہ اقامت دین ہے کہ جس کی جدوجہد کے ہم مکلف ہیں. تو لہٰذا فرمایا کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، اب یہ دین کا جب قیام ہو جائے گا، دین غالب ہو جائے گا، تو پھر یہ ہے کہ ایک اسلامی ریاست ہے کہ جو کہ وجود میں آئے گی، کہ جس کی وجہ سے پھر ایک عادلانہ نظام ہے کہ جو کہ قائم ہوگا، عدل پر مبنی قائم ہوگا، ہر ایک کو اس کا حق ہے کہ جو کہ مل جائے. اور یہی وہ عدل کی یعنی تقاضا ہے، ذمہ داری ہے کہ جس کی ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ سے کی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 135 کہ جس میں رب کائنات نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والوں، ایمان کے دعوے داروں، کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر، اللہ کے لیے گواہی قائم کرنے والے ہوتے ہوئے. ولو علی انفسکم، خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے جانوں کے خلاف کیوں نہ پڑ رہے ہو. اول والدین، خواہ یہ گواہی تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ پڑ رہی ہو، کسی کا لحاظ نہیں ہوگا. والاقربین، خواہ یہ گواہی تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ پڑ رہی ہو. یہ نہیں ہوگا کہ بھئی یہ تو میرا والد ہے اور یہ تو میرا قریبی رشتہ دار ہے، تو لہٰذا اسے تو اب بچانا ہے، اس پر جو ہے وہ کوئی احکامات دین کے لاگو نہیں ہوں گے، کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا، یہ تو استثناء اسے حاصل ہے. یہ تو آج کے مرض ہیں کہ جو کہ آج صدر کو جو ہے وہ ہم استثناء دیے بیٹھے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ایک خلیفہ وقت خلفۂ راشدین میں سے جو ہے وہ خلیفہ کو بھی استثناء حاصل نہیں، لیکن آج اس مملکت خدا داد پاکستان کے صدر اور فیلڈ مارشل کو ہم نے استثناء ہے کہ جو کہ دیا ہوا ہے. اب اس پر کیا پڑھا جائے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً ان گمراہیوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قیام عدل کا تقاضا اس امت کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے. اور دیکھیں وہ آگے کیا فرمایا کہ ان یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولا بہما، خواہ کوئی غنی ہو، مالدار ہو، کیا چاہے کوئی فقیر ہو، تو لہٰذا عدل کے نفاذ میں کسی کا لحاظ رکھا نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا سب سے زیادہ بڑھ کر خیر خواہ ہے، وہ غریب کا بھی خیر خواہ ہے، وہ امیر کا بھی خیر خواہ ہے. تو لہٰذا یہ عدل کے قیام میں، اس کے نفاذ میں کسی کا لحاظ نہیں ہوگا، یہ امت کی ذمہ داری. لیکن پھر ہوا کیا؟ یہ تو تھے وہ عروج اور اس کے چار ستون اس امت مسلمہ کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. لیکن پھر ہوا کیا؟ جب تک تو قرآن کو تھاما، شریعت کو تھاما اس امت نے، تو جس طرح سے جواب شکوہ میں اقبال نے کہا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو لہٰذا یہ ہے کہ جب تک قرآن کو، شریعت کو تھاما، امت کو عروج اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے، کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، عروج کا دور، نبوت کا دور، پھر آپ کے وصال کے بعد کس طرح سے خلفۂ راشدین کا دور وہ قائم ہوا، اس کی عظمت اور سطوت، اور پھر یہ ہے کہ کس طرح سے زوال کا پھر ہم آہستہ آہستہ شکار ہوئے، ذرا زوال کو بھی جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. تو اقبال نے کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اب امت، اس امت مسلمہ کے زوال کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ عروج تو ہم نے سمجھ لیا، چند جھلکیاں ہمارے سامنے آ گئیں، اب زوال کا آغاز کیسے ہوا؟ جب اس امت نے قرآن کے ساتھ تعلق کو کمزور کیا، قرآن کے جو کہ ہمارا یعنی امام ہونا چاہیے تھا، ہم نے اسے امام بھی بنایا، پس پوش ڈال دیا، اس سے تعلق کمزور ہوا، اس کے معنی اور مقاصد سے دوری ہوئی، عمل کی روح جو وہ رخصت ہو گئی، اور اسلام کا جو ہمگیر اور حرکی ڈائنمک تصور تھا وہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا۔ تو پھر وہی ہوا جو قرآن کہتا ہے کہ نسوا اللہ فانساهم انفسهم، جب انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا، اپنے آپ سے غافل کر دیا، وہ روحانی تقاضوں سے جو ہے وہ غافل ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر دین جو ڈائنمک تصور دیتا تھا اور پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم میں انفرادی زندگی سے آگے بڑھ کر اجتماعی زندگی کے بھی معاملات اس میں موجود تھے، بڑے قیمتی ہدایات، وہ دین جو ہے وہ اپنی جامعیت سے سکڑ کر جو ہے وہ چند عبادات تک جو ہے وہ محدود ہو گیا، صرف نماز، روزہ، حج، زکات تک، صرف جو ہے وہ کوئی روایتی رسومات تک، بس نکاح ہے تو اس میں جو ہے وہ خطبہ نکاح وہ پڑھ دیا جائے گا اور مسلمانوں کی طرح نکاح کرا دیا جائے گا، کوئی مر گیا تو مسلمانوں کی طرح جو ہے وہ قبرستان میں تدفین ہو جائے گی، نماز جنازہ پڑھ لیا جائے گا، لیکن درمیان میں وہ سارے کام کہ جو شریعت کا تقاضا تھا وہ سب جو ہے وہ اوجھل ہو گئے اور یہ کہ پس منظر میں چلے گئے۔ اور یہ ہے کہ آج وہی صورتحال ہے زوال کی امت کے، کہ ہم کثیر تعداد میں ہیں مگر یہ ہے کہ وزن اور اثر و رسوخ کے حوالے سے انتہائی نحیف، انتہائی کمزور ہے۔ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کا نقشہ ہے کہ جو کہ آج یہ امت مسلمہ پوری دنیا میں پیش کر رہی، اور بالکل وہی پیشن گوئی پریڈکشن کہ جو 1400 سال پہلے ابو داؤد کی روایت اگر آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے پیشن گوئی فرمائی تھی، صحابہ کرام موجود ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان قریب وہ صورتحال تم پر آنے والی ہے کہ دیگر اقوام تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی کہ جیسے کہ کھانے دسترخوان پر کھانا چنا جاتا ہے اور لوگوں کو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے اور لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ایک زمانہ وہ آنے والا ہے کہ دیگر اقوام تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کیونکہ یہ دور جو ہے وہ اسلام کے غلبے کا دور تھا 1400 سال پہلے کا، صحابہ کرام بھی مسلمان بھی کثرت میں تھے، تو صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نئی تعداد میں تم زیادہ ہوگے، بہت ہوگے، کثرت سے ہوگے، لیکن یہ ہے کہ تمہاری جو حیثیت ہے وہ سمندر کے جھاگ کے مانند ہوگی، تمہاری دھاک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تذہب ریحکم، تمہاری ہوا ہے کہ جو کہ اکھڑ جائے گی، اور یہ ہے کہ تمہیں وہن کی بیماری ہے کہ جو کہ لگ جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھے ومل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہت الموت، دو بات ہے آپ نے ساتھ فرمایا، دنیا کی محبت تمہارے اندر رچ بس جائے گی، تم دنیا کے ہو کے رہ جاؤ گے، آخرت سے جو ہے وہ غافل ہو جاؤ، اور موت سے کراہیت تمہیں ہو جائے گی، موت سے بھاگو گے، موت کے تذکرے کو سننا پسند نہیں کرو گے، اور یہی وہ مرض ہے جسے قرآن نے کہا فی قلوبہم مرضن، وہ دنیا کی محبت کا، وہ موت کا خوف، یہ آج ہمیں لاحق ہو گیا۔ اور بہرحال یہ ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی جو عظمت ہے اور سطوت ہے اس کو جو ہے بلا دیا، اور رفتہ رفتہ وہ عظیم جو عمارت تھی دین اسلام کی اس امت کی، وہ ایک ایک منزل ہوتے ہوتے جو ہے وہ گرتی چلی گئی۔ خلافت راشدہ کے بعد وہ خلافت کا نظام کہ جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا تھا اسے ہم نے پسے پوچھ ڈال دیا، اور خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، بنو امیہ بنو عباس کی ملوکیت کا دور، جسے حدیث میں ملکن آبن، کاٹ کھانے والی حکومت سے جو ہے وہ لیبل دیا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کاٹ کھانے والی حکومت خلافت راشدہ کے بعد۔ اور یہ کہ کس طرح سے وہ مسلمان سلاطین شباب و کباب اور حرام خوری میں اور بے حیائی میں ملوث ہو گئے، اور یہ ہے کہ بالآخر 1924 یہ وہ کلنگ کا ٹیکہ ہے کہ جو اس امت مسلمہ پر لگا، ایبولوشن آف کیلیفیٹ، تنسیخ خلافت، وہ رہی صحیح خلافت عثمانیہ کہ جس کی اپنی ایک دھاک تھی پوری دنیا میں، کئی بر اعظموں پر مشتمل، لیکن غیروں کی سازشوں اور اپنی بغاوتوں کی وجہ سے وہ رہی صحیح خلافت عثمانیہ بھی 1924 میں وہ ختم ہو گئی. اور یہ ہے کہ ہماری جو بھی مسلمان ممالک ہیں وہ چند چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو گئے, نیشن اسٹیٹس میں ہم تقسیم ہو گئے, اور ہماری جو بھی عظمت تھی وہ ختم ہو گئی, زوال کا ہم شکار ہو گئے. اور دیکھیے یہ تو زوال کی بنیادیں تھیں, قرآن کو چھوڑنا, سیرت مطہرہ سے دوری اختیار کرنا. تو لہذا اسباب زوال کے اور بھی کئی ہیں, بنیادیں تو وہ یہی تھیں. جب قرآن و سنت کو چھوڑا تو پھر مزید سبب بھی ہیں کہ جو کہ آ گئے زوال کے. ان میں ایک سبب جو ہے وہ فکری اور تعلیمی جمود, اس کا بھی تذکرہ میں نے کیا ہے کہ مسلم دنیا نے علم کو محض نظری حد تک جو ہے وہ محدود کر دیا. اور یہ ہے کہ جو عملی ایجادات ہیں اور فکری بیداری ہے اس سے جو ہے وہ پہلو تہی برتی, وہ ختم ہو کے رہ گئے بالکل, ہم دوسروں کے جو ہے وہ محتاج ہو گئے. اسی طرح سے اخلاقی انحطاط بھی آیا, پھر یہ بھی سبب بنا امت کے زوال کا. اخلاقی انحطاط یعنی امانت داری, سچائی, عدل و انصاف, اخلاقی معیارات, کہ یہ سمبل تھی نا امت مسلمہ, لیکن ان اوصاف سے ہم نے پہلو تہی برتی. اور آج ایک مسلمان پوری دنیا میں, مجھے بتائیے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں اس معاملے میں کہ پوری دنیا میں آج کا مسلمان کن باتوں کی وجہ سے مشہور ہے. جھوٹ ہیں, یہ دغا باز ہیں, رشوت خور ہیں, دھوکہ دینے والے ہیں. اور یہ ہے کہ صرف فرد کو نہیں پوری قوم کے سودے کر کے یہ بیٹھے ہوئے, جب یہ اپنے نہیں ہو سکتے یہ ہمارے کیسے ہو سکتے. تو لہذا یہ ہے کہ یہ وہ خصلتیں ہیں کہ جو کہ ہمارے اندر آ گئی, یہ اوصاف کے جو کہ جس کا جو ہمارا وطیرہ تھا وہ معاشرے سے بالکل ناپید ہو گئے. پھر یہ ہے کہ وہ تفرقہ, وہ جو ایک اتحاد تھا, اتحاد امت جو نظر آتا تھا قرآن کی بدولت, سیرت کی بدولت, جب ان سے دوری اختیار کی تو ہم تفرقہ اس کا شکار ہو گئے, افتراق کے امت وہ پیدا ہو گیا. کس طرح سے رنگ, نسل, زبان اور مسلک کی بنیادوں پر ہمارے اندر یہ اختلاف کس طرح سے جڑوں میں پیوست ہو گیا. جس طرح سے جن باتوں سے روکا تھا دین اسلام میں رب کائنات نے, سورہ انفال کے آیت نمبر 46 ذہنوں میں لے کر آئیے, رب کائنات نے روکا تھا کہ ولا تنازعوا, آپس میں جھگڑا نہ کھڑا کرو, تنازعہ نہ کھڑا کرو, فتفشلوا, بزدل ہو جاؤ گے, وتذهب ريحكم, دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری ہوا ہے کہ جو کہ اکھڑ جائے گی, روب دبدبا ختم ہو جائے گا. آج مجھے بتائیے کہ کہاں ہے وہ روب اور دبدبا, وہ صلاح الدین ایوبی کہاں ہے آج رحم اللہ, وہ محمد بن قاسم کہاں ہے رحم اللہ, کدھر ہیں؟ 57-58 اسلامی ممالک بت بن کر غزہ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کو جو ہے وہ برداشت کرتے رہے, کوئی اکھڑ نظر نہیں آیا, کوئی غیرت نظر نہیں آئی, غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. لہذا یہ صورتحال اس امت مسلمہ کی, کس کس بات کو روئے ہیں, معاشی اور سیاسی وابستگی وہ ہماری کہاں رہ گئی, معاشی سطح پر سود کو جو ہے وہ معیشت میں انہیل کر کے کس طرح سے جو اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے, اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کے لیے ہم تیار ہو گئے, یہ زوال کے اسباب ہے. اور یہ ہے کہ سیاسی وابستگی میں تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ ایک سیٹ کی خاطر ڈھو ڈھنگر بنے ہوئے ہیں. اور یہ ہے کہ نمائندگان ہیں پارلیمنٹ کے جو کہ گھوڑوں کے استبل کی مانند, کبھی ایک استبل سے کھول کر دوسرے استبل میں جو ہے وہ کروڑوں روپے سے خرید کر جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے, پہلے ان کے تھے اب ان کے ہو گئے, کروڑوں روپے میں بک گئے. یہ ہے وہ سیاسی خلفشار. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اس کیفیت سے جو ہے محفوظ فرمائے. اور پھر یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوة, یہ اخوت اور بھائی چارگی کو ہم بھولے ہیں تو کس طرح سے آپس کے دشمن ہو گئے, اپنے ہی بھائیوں کے ہم دشمن ہو گئے. افغانستان پر 9/11 کے بعد کس طرح سے ڈیزی کٹرز ہم نے برسوائے, 50,000-57,000 پروازیں ہمارے ان ہوائی اڈوں سے اڑی ہیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی خون کی ہولی ہے کہ جو کہ ہم نے کھلوائی, اپنی انٹیلیجنس ہے کہ جو کہ شیئر کے, اور انہیں بھی اپنا دشمن ہے کہ جو کہ بنا لیے. ایران ہمارا نہیں ہو رہا, افغانستان ہمارا نہیں ہو رہا, آزاد کشمیر میں ہم انتشار ہیں کہ جو کہ برپا کر رہے ہیں, بات پہلے آ گئی. تو بہرحال یہ ہے کہ کدھر ہیں ہم، کدھر کھڑے ہیں؟ تو لہٰذا تنظیم اسلامی کے تحت جو یہ مہم کا آغاز ہوا، اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق دے، امت مسلمہ کی حالت زار اور راہ نجات، آج اسی ذیل میں یہ موضوع ہم نے سمجھا ہے کہ یہ امت مسلمہ عروج سے زوال تک، انشاءاللہ اس زوال سے نکلنے کی کیا راہیں ہیں، کیا نجات کی کیا راہیں ہیں، اور خاص طور پر امت مسلمہ میں پاکستان کی اہمیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، کیونکہ اگلا جمعہ جو ہے وہ 14 اگست، اسی ذیل میں انشاءاللہ یہ موضوع اس کے ساتھ جڑ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو واقعتاً اپنی حیثیت امت کے ذیل میں وہ پہچاننے کی توفیق دے، اپنی ذمہ داریاں ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زوال سے نکل کر جو بام عروج جن بنیادوں پر ہمارے لیے جو وہ لکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان بنیادوں کو ہمیں تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔